فیضان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے مختصر سے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کرائی. اس سیر کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی عظیم نشانیاں دکھانا. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی دو مرتبہ بربادی اور دو مرتبہ آبادی کا تذکرہ فرمایا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تکبر کرو گے. جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالی نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا. اب اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرماتا ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم نے آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا روکی جانے والی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہوں یا وہ، یہ دنیا کے طلبگار، وہ آخرت کے طلبگار. فرمایا یہ ہوں یا وہ ہوں، اللہ تعالیٰ دونوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی روک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خدا کے دینے کو روک کوئی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا بڑا مختلف نکلتا ہے. دنیا کے طلبگاروں کا انجام کچھ اور ہوتا ہے، آخرت کے طلبگاروں کا انجام کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. دیکھو ہم نے ان میں سے، یعنی لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت دینے میں بھی سب سے بڑی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، دیکھو ہم نے لوگوں میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، کسی کو مال زیادہ دیا تو کسی کو عزت زیادہ دی. لیکن یہ جو دنیا میں کسی کو بھی مال زیادہ مل گیا یا عزت زیادہ مل گئی، اس کے پیچھے نہ چلو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت جو ہے درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی وہ ہے. جس کی آخرت درست ہے اس کو دنیا میں اگر مال نہیں بھی ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس کی آخرت برباد ہوگی اس کو دنیا کے اندر ساری دنیا کی بھی دولت مل جائے تو اس کو کوئی فائدے، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں، کثیر احکام ہیں یہاں پر، جس میں سب سے پہلے تو رد شرک ہے، عبادت الہی کا حکم ہے، پھر والدین کی خدمت کا ہے، والدین کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید کافی سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ارشاد فرمایا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم بے یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا. خدا کے ساتھ شریک نہ کر کسی کو، ورنہ تو مذمت والا اور بے یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا. اب اس کے بعد احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کے رکھ، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ ہے ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک کی تاکید. فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک نہ کہو. یعنی وہ بات کہیں تو آگے سے چڑھ کر یا برا منا کر یہ نہ بولو یار کیا پیچھے پڑ جاتے ہیں. اف تک کا لفظ اپنی زبان پر نہ لے کے آؤ. ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ خوبصورت نرم انداز میں بات کرو. اور فرمایا کہ نرم دلی کے ساتھ عاجزی کا بازو اپنے ماں باپ کے سامنے بچھا کے رکھو اور ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے رہو، یعنی اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ، ان کی جتنی تعظیم کر سکتے ہو کرو، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھو کہ تم نے حق ادا نہیں کیا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے اے لوگو جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوتے یعنی صالحین نیک ہوتے تو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اے لوگو جو تمہارے دل میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کا خیال کرنے کا اور فضول خرچی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کر، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ قرآن پاک کی خوبصورت تعلیمات ہیں. فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، وقتاً فوقتاً تحفہ تحائف دے دیا جائے، غریب ہے تو اس کی مدد کر دی جائے، وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرتے رہیں، خوش دلی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ بھڑ کے بیٹھ جائیں، زندگی بھر کے لیے قطع تعلقی کر لیں، بات چیت ختم کر دیں، منہ دیکھنا بند کر لیں، مرنا چینا ختم کر دیں، یا جب تک بہن بھائی یا قریبی رشتے دار جو ہے ان کی شادیاں نہیں ہوئی تب تک تو بہت اچھے ہیں، شادیاں ہوگی تو ہر کوئی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا ہوگا، اب دوسرے کا سننا ہی کوئی نہیں ہے. یا ایک جب تک پیسہ نہیں ہے تو تب تک تو بڑے اچھے ہیں، پیسہ آ گیا تو اس کے بعد اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے. یہ والا طرز عمل ہی ہونا چاہیے. پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے، عزت آ جائے، دولت آ جائے، اپنی اولاد بڑی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اپنے دیگر رشتہ داروں سے آدمی قطع تعلقی کر لے. جو ان کا حق ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے. اور فضول خرچی سے منع کیا. یہاں پر ہے تبذیر. تبذیر کے بارے میں ویسے تو علماء نے فرمایا کہ تبذیر و اسراف ایک ہی معنی میں ہے، کہ تبذیر و اسراف کا مطلب ہے کہ یا تو بلا ضرورت خرچ کیا جائے، کہ جہاں عقلن شرن کسی طرح بھی خرچ نہیں کرنا وہاں بھی خرچ کر دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ گناہ کے کام بھی خرچ کیا جائے. لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اسراف یہ ہے کہ بلا ضرورت ضائع کر دیا جائے، جیسے آدھا پانی بھی آدھا گلاس باقی پھینک دیا، یہ جو پھینک دیا یہ فضول خرچی. اور تبذیر یہ ہے کہ گناہ کے اندر خرچ کیا جائے، جیسے ایک آدمی فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدتا ہے یا گناہ کے کام کے اندر پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ تبذیر ہے. اسراف فضول کے اندر اڑانا، اور تبذیر جو ہے وہ گناہ کے کام کے اندر خرچ کرنا. بہت سارے مفسرین نے یہ فرمایا کہ اسراف و تبذیر ایک ہی چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو گویا جو فضول خرچی کرتا ہے وہ اپنے رب کا ناشکر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مال اس لیے دیا کہ وہ اسے اچھے کام میں خرچ کرے، اور وہ اسے گناہ کے کام میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے. اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ جیسے اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی بھکاری ہے، سوال کرنے والا ہے، اگر اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں، جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھکاری آیا، سوال کرنے والا ہے، دینے کا کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ اسے اچھی بات کہو، جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، برا بلانا کہنا شروع کر دو. نہیں دینا ہے تو دے دو، جہاں پر دینا درست ہے دینا چاہیے، اور جہاں پر پیسے نہیں ہیں اپنے پاس، کچھ دے نہیں سکتے، تو پھر اچھے انداز کے اندر ان کے ساتھ بات کرو. لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہو تو نہ تو یوں ہو کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو، کہ جناب بالکل ہی بغل میں ہاتھ لے کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی نہیں دینا، اور نہ یہ ہو کہ اتنا دے دو کہ بعد میں خود پریشان ہو جاؤ کہ سارا مال اٹھا کے دے دیا، بعد میں اپنے گھر میں کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، اب گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، یا اب گھر کے اندر حسرت سے بیٹھا ہوا کہ یار کیوں دے دیا میں نے، نہ ہی دیتا تو اچھا تھا. تو یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں اعتدال کے ساتھ دیا جائے. نہ اس طرح دیں کہ اپنے بیوی بچے بھوکے مرے اور نہ اس طرح کریں کہ دوسرے کو ایک روپیہ دینا بھی گوارا نہ کرے. دونوں چیزوں کی ممانعت ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے, فرمایا اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سوال کرنے والے لوگوں سے منہ پھیرے رہو تو پھر بھی کم از کم ان سے آسان بات کہو. اگر دے نہیں سکتے تمہیں اپنے رب کی رحمت کی یعنی رزق کی امید ہے کہ تمہیں مل جائے گا تو جب تک نہیں ملتا تب تک سوال کرنے والوں سے آسان بات کہو, رشتے داروں سے, مسکین سے, مسافر سے کہ جن پہ خرچ کرنا چاہیے ان سے آسان بات کہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. نہ گردن کے ساتھ یاد باندھ لو کہ دینا ہی نہیں ہے, نہ پورا ہی کھول دو کہ سب دے دیا پھر بعد میں خود ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. ایسا نہ کرو, بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے, بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے, غربت اور فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو, اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یہ ہرگز نہ کرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد بدکاری یعنی زنا سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ, اور قتل ناحق کسی کو بلا وجہ جان سے مار دینا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی, بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے انہیں بھی رزق دیں گے, رازق ہم ہیں تم نہیں ہو, لہذا ہم انہیں رزق دیں گے, قتل نہ کرو جان کو, کسی بھی جان کو. اور فرمایا بے شک یہ کبیرہ گناہ, خطئن کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا جائے. پھر اس کے بعد بدکاری کے بارے میں فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. زنا کرنا بے حیائی اور برا راستہ ہے. اس کے بعد فرمایا اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو, اور جو شخص مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قابو دے دیا, تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے, بے شک وہ وارث مدد کیا ہوا ہے. کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمت رکھی, یعنی کسی بھی شخص کو, کسی بھی شخص کو بلا وجہ شرعی قتل کرنا حرام, کسی بھی جان کو, خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بیان کر دیا, جہاد ہے, جہاد کے اندر تو لازمی بات ہے ایک دوسرے کو لوگ مارے جاتے ہیں, یا جو ہے وہ شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے, یہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے قصاص کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے, یہ ایک آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم. تو جو شریعت نے جو صورتیں بیان کی ہیں, جو اسلام نے قرآن نے صورتیں بیان کی ہیں, جو سرکار اسلام نے صورتیں بیان کی ہیں, ان کے علاوہ جتنی بھی جانیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کو حرام قرار دیا, ان کے مارنے کو حرام قرار دیا. تو فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور اگر کوئی کسی کو مار دے تو پھر قاتل جو ہے وہ مقتول کے ورثہ کے حوالے کیا جائے گا, وہ اسے بدلہ لے, لیکن جو بدلہ لیں گے قاتل کے مقتول کے ورثہ جو بدلہ لیں گے ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے قاتل نے تو ایک قتل کیا تو اب یہ قاتل کے قبیلے کے دو بندے مارے گا, یہ دس بندے مارے گا, جیسے ہمارے یہاں بھی جاہلانہ طریقہ یہ موجود ہے اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے کا ایک بندہ مارا تو یہ اس کے دس مارے گا, یہ اس کے دو مارے گا, ایسا نہیں. یا یہ ہے کہ ایک نے دوسرے کا جو قتل کیا ہے اب قصاص لینے کے اندر بدترین طریقے سے قتل کرے، یعنی قصاص کے اندر ہی قتل کرے لیکن اسے اعضا کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، اس انداز کے اندر لے، جو قصاص کا شریعت نے طریقہ بیان کیا اسی کے مطابق اسے بدلہ لے. اس کے بعد یتیم کا مال کھانے سے منع کیا اور ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیا اور فضول باتوں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا. ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یتیم کے مال کے پاس صرف اسی طریقے سے جاؤ جو سب سے اچھا ہے، یتیم کے مال کے پاس صرف اسی طریقے سے جاؤ جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ یتیم جب اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دو باتیں، دو حکم ہیں، یتیم کا مال کھانا حرام، تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب اچھے طریقے سے جاؤ کہ جو اس کے وارث ہیں، جو اس کا وصی ہے، جو اس کے مال کے اندر تصرف کرنے کا شرعاً اختیار رکھتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں تصرف کرے اور اس کے مال میں اس کے مال کی دیکھ بھال کرے حتیٰ کہ یتیم بالغ ہو جائے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی سمجھ بوجھ کی عمر اس کو حاصل ہو جائے کہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے وہ چلا سکے. دوسری بات فرمائی کہ عہد کو پورا کرو، جب کسی سے معاہدہ کرو تو معاہدے کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن معاہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. یعنی ناپ تول کرو، خواہ وہ یا وہ لیٹر کی صورت میں ہے، خواہ وہ میٹر کی صورت میں ہے، خواہ وہ کلو کی صورت میں ہے، ناپ تول جو بھی کرو پورا کیا کرو. سامان بیچنا ہے، جو بھی چیز بیچنی ہے اس کی پیمائش کے اندر اور اس کے وزن کے اندر ڈنڈی نہ مارو، یہ نہ کرو کہ دھوکا دو، حرام کھاؤ، فریب کرو، لوگوں سے فراڈ کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اس کے مطابق کرو گے، یعنی ناپ تول صحیح صحیح کرو گے تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، آخرت کا انجام بھی اچھا ہے، دنیا کا انجام بھی اچھا ہے. آخرت کا انجام تو یوں اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہے، دنیا کا انجام یوں اچھا ہے کہ جب ایک بندہ ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو جب بندے کو، جب خریدار کو پتا چل جائے کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، دوبارہ اس کے پاس نہیں آئے گا کبھی بھی، اور اگر صحیح ناپ تول کر کے دے گا تو خریدنے والا بار بار اس کے پاس آئے گا. تو انجام دنیا کا بھی اچھا ہے، آخرت کا بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو عقل اور ہدایت عطا فرمائے. ہمارے قوم کا تو یہ حال ہے کہ رمضان کے اندر بھی اس حرام کھانے سے باز نہیں آتے، پھل بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، دیگر چیزیں بیچنے والے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والے، بیرون ملک کے اندر بیچنے والے بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر مسلمان بدنام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے کئی مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جس بات کی تحقیق نہیں ہے اس پہ عمل نہ کر، ایک بات کا پوری طرح پتہ نہیں ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، ایک آدمی کے بارے میں پوری طرح معلومات نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو غلط سمجھنا شروع کر دو، ایسا نہ کرو. اور ایک یہ ہے کہ جس بات کا تجھے علم نہیں اور تمہارا اس سے تعلق بھی نہیں ہے تو خام خواہ اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں، دل کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی استعمال کہاں کی، کان دیے تھے استعمال کہاں کیا، دل دیا تھا سوچنے کے لیے تو سوچا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ فضول اور الٹی سیدھی جو ہے نا وہ تحقیقات اور فضولیات اور لغویات کے اندر پڑا ہوا. کیا کر رہا ہوں؟ جی ریسرچ کر رہا ہوں. کیا ریسرچ کر رہا ہوں؟ فضولی ریسرچ کر رہا ہوں. نہ اس کا کوئی نہ سر نہ پیر، نہ اس تحقیق کا نہ دنیا میں فائدہ، نہ اس کا آخرت میں فائدہ، بس خام خواہ کی تحقیق ہو رہی ہے. تو اس طرح کی فضول قسم کی تحقیق یا فضول چیزوں کے پیچھے پڑنا منع ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے کہ یہ تمہیں ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ دل دیا تھا تو تم نے ان کو استعمال کہاں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چلنے کے آداب بیان فرمائے. فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ پائے گا. یعنی یہ زمین میں اکڑ کے چلنا، تکبر سے چلنا، فرمایا ایسا نہ کرو. یہ نہیں ہوگا کہ گردن اکڑا کے چلو گے تو جناب تم آسمانوں کو پہنچ جاؤ گے، پہاڑوں سے اوپر ہو جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ اکڑ اکڑ کے چلو گے زمین پہ، زور سے پاؤں مارو گے تو زمین ہی پھٹ جائے گی. فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، لہذا زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، زمین میں اتراتے ہوئے چلنا، بدکاری اور جو ہے وہ یتیم کا مال کھا جانا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، فرمایا کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام کاموں میں سے جو برے کام بیان ہوئے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کام ان وحی کی حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں. اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تجھے ملامت کے لائق مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہاں پر اگر آیات مبارکہ پر غور کریں تو کثیر احکام یہاں پر میں نے آپ کے سامنے جب وہ تلاوت کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کا فرمایا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا، بدکاری کے قریب نہ جانے کا فرمایا، ناپ تول پورا کرنے کا فرمایا، قتل اولاد سے منع کیا، اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا. یہ جتنی چیزیں ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چند آیات مبارکہ ہیں یہ پوری تورات کا خلاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جتنے احکام دیے تھے، ان تمام احکام میں جن کا تعلق مین مین چیزوں کے ساتھ تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرما دی. یہ قرآن پاک کی جامعیت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو. جو مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، فرمایا گناہ کی بہت بڑی بات تم بول رہے ہو. انکم لتقولون قولا عظیما. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائی تاکہ لوگ نصیحت مان لیں، اور یہ سمجھانا ان کی نفرت ہی بڑھا رہا ہے. یعنی جو سرکش ہٹ دھرم ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار باتیں سمجھا رہا ہے، مختلف انداز میں سمجھا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن جو سرکش اور ہٹ دھرم ہے، فرمایا کہ یہ سمجھانا ان کی نفرت میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ سمجھنے کی طرف نہیں آتے بلکہ اور زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کی ایک دلیل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لبغوا الى ذی العرش سبیلا. تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ سارے عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ اللہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے. فرمایا یہ گیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافروں سے کہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے اور بھی بہت سارے شریک ہیں، اگر اللہ کے اور بھی شریک ہوتے تو وہ سارے مل کے جو مالک عرش ہے اللہ عز و جل، وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کا راستہ تلاش کر لیتے، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو وہ بھی چیلنج کرتے. اب وہ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا، یعنی کافروں کے کہنے کے مطابق اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے. جب اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے اختیارات تو ہر طرف چل رہے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کی باتوں سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہی نہیں. اگر اور معبود ہوتا تو جیسے ایک ملک میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، بادشاہ لڑ لڑ کے مر جائیں گے آپس کے اندر، ملک کو تباہ کر دیں گے. اگر خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو وہ بھی آپس کے اندر لڑ کے زمین و آسمان کو تباہ کر دیتے، جبکہ زمین و آسمان تباہ نہیں بلکہ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. فرمایا تو سبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان کے درمیان ہے، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ اللہ حلم والا بخشنے والا ہے. یعنی فرمایا یہ گیا کہ آسمان و زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو ان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، خواہ وہ تسبیح بیان کرنا ان کا خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے ہو. جیسے مسلمان تو خوشی سے تسبیح بیان کرتے ہیں، کافر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کس اعتبار سے؟ یا تو اس اعتبار سے کہ ان کا وجود خالق کے وجود پہ دلالت کرتا ہے، یہ تسبیح ہے. اور یا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر بھی تسبیح کی ایک ایسی صورت رکھی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے، یعنی ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، بادل، آسمان، زمین، درخت، پتے، ہوائیں، یہ جو ہے وہ لکڑی، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی تسبیح بیان کرتی تو ہم تو نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ورنہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ قطعی طور پہ حق ہے، قطعی طور پہ حق ہے. واقعی ایسا ہی ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں. اللہ چاہے تو ہمیں سمجھا دے، اللہ چاہے تو ہمیں وہ تسبیح سنا دے، اللہ چاہے تو یہ جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ جو زمین کے اوپر جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ بھی ان کی تسبیح کی جو آواز ہے وہ ہمیں آنا شروع ہو جائے. پتوں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جائے، ہوائیں چلیں تو اللہ کی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جائے. تو تسبیح یہ چیزیں کرتی ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پاک کے تلاوت کرنے اور کفار کے اسے نہ سننے نہ ماننے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور اے حبیب، جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا. اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں. یعنی کفار کا قرآن کو نہ سننا جو ہے، نہ سمجھنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ جب کفار آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے. اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ کافر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے. یعنی کفار نبی کریم علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں یہ قرآن کیوں سنتے ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. اور یہ کفار آپس میں جب باتیں کرتے ہیں یا مسلمانوں سے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تم پیروی کر رہے ہو، ان پر تو جادو ہے. یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کا رد کرتے ہیں، نئی کتاب لے کے آگے، ان پر تو جادو کیا ہوا ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، ان کی پیروی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دیکھو ان لوگوں نے اے حبیب تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی، تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انہی مقبول بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہے. آمین. مجاہد نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.